نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. 27 پارے کی تلاوت کی گئی، 26 پارے کے بالکل آخر میں اور 27 پارے کے بالکل شروع میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو مہمان آئے تھے ان کا ذکر ہے، اور اس میں آداب مہمانی بھی بیان کیے گئے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو لوگ آئے تھے، اگرچہ وہ ایسے لوگ تھے جن کو وہ پہلے سے جانتے نہیں تھے، لیکن انہوں نے آتے ہی سلام کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، قوم منکرون، ایسے لوگ تھے جن کو جانتے نہیں تھے وہ، بس جب ان کو دیکھا بٹھایا اور فوراً اندر گھر میں چلے گئے اور جا کر ایک بکرا یا بچھڑا چھوٹا تلا ہوا لے کر آ گئے ان کی مہمان نوازی کے لیے. پوچھا نہیں ان سے کہ بھائی کھاؤ گے کہ نہیں کھاؤ گے، پانی پئیں گے یا چائے پئیں گے، بلکہ اندر گئے اور جا کر لے آئے. فجاء بإذن سمیع، اور یہ بھی تکلیف نہیں دی کہ ان کو بلایا، بلکہ لے کے ان کے سامنے لا کے رکھ دیا، فقربہ الیہ، خود ہی ان کے قریب لا کر رکھ دیا. جب قریب رکھ دیا تو انہوں نے کھایا نہیں. فقال الا تاکلون، یہ نہیں کہا کہ کھائیے، کہا کہ آپ کھائیں گے نہیں، یعنی کچھ نہ کچھ تو کھانا چاہیے، چاہے بھوک نہ بھی ہو تب بھی ہمارے خاطر کچھ تھوڑا بہت تو کھائیے. لیکن انہوں نے نہیں کھایا. فاوجس منہم خیفۃ، تو پھر خوف محسوس کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کیونکہ اس زمانے کے بھی چور اچکے ظالم جو لوگ ہوتے تھے اگر کسی کا کھا لیتے تھے تو کم از کم اس سے کسی کو خوف نہیں ہوتا تھا، اور نہیں کھانا اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ دشمن ہے، کسی برے ارادے سے آیا ہے. اس لیے فرمایا پاؤ جیسا میں نے اس کو خوف محسوس کیا کہ پتہ نہیں کیا بات تھی کیوں نہیں کھا رہے. حقیقت تو یہ تھی کہ وہ فرشتے تھے، بشکل انسانی آئے تھے، اور یہ وہی فرشتے تھے جو بعد میں قوم لوط پر جن کو بھیجا گیا اور اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش برسائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے، تو انہوں نے جب خوف محسوس کیا تو کہا قالوا لا تخف، ڈرو مت، اور وبشروه بغلام عليم، انہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دی. تو جب بیوی نے یہ بات سنی ان کی تو فاقبلت امراته فی سرت فسکت وجہا، اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا انہوں نے اور کہا کہ ہے ہے کیا میں بوڑھی بانجھ عورت اور میرے ولادت ہوگی، بچہ ہوگا. وقالت عجوز عقیم، بوڑھی بھی ہوں وہ بانجھ بھی ہوں، تو ڈبل ہے. ایک تو یہ کہ عمر ایسی پہنچ گئی کہ اب ولادت عام طور پہ ہوتی نہیں، اور دوسری بات جوانی میں بانجھ تھی، تو جب جو عورت بانجھ ہو اس کو اولاد نہیں ہوتی، تو بانجھ اور اوپر سے بوڑھی تو میرے ایسا کیسے ہوگا. قالوا كذلك، کہا ایسا ہی ہوگا. قال ربك انه هو الحكيم العليم، تیرے رب نے چونکہ کہا ہے اس لیے ایسا ہی ہوگا. تو یہ ساری چیزیں تو ہمارے لیے ہیں کہ کس وقت کیا چیز ہوگی کیا نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ تو جب ارادہ فرما لیتے ہیں کسی کام کے لیے کن فیکون، وہ کن کہتے ہیں، کن کا مطلب ہوتا ہے ہو جا، عربی کا مصدر ہے الکون، الکون کا معنی ہوتا ہے ہونا، کان یکون کونن، تو اسی سے امر ہے کن، ہو جا، تو فیکون وہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو محض اتنی سے اتنا وہ لگتی ہے کہ بس ارادہ فرماتے ہیں کسی کام کا ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا جب خوف بھی دور ہو گیا، خوشخبری بھی سن لی، حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، 99 برس کی عمر تھی بڑی بی کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 100 سال کی عمر تھی. قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اب پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو، کہاں بھیجے گئے ہو، کس ارادے سے آئے ہو. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ان پر پتھروں کی بارش ہم کریں. روایت میں آتا ہے کہ کوئی پتھر بڑے بڑے نہیں تھے جس سے مارے گئے ہوں، چھوٹے چھوٹے پتھر تھے اور وہ بھی مٹی کے، اور ہر پتھر پر نام لکھا ہوا تھا کہ یہ پتھر کس کے لیے ہے. چنانچہ وہ پتھر اوپر سے آتا تھا جب مسلم قوم ادھر ادھر بھاگتی تھی, پتھر بھی پیچھے بھاگتا تھا. کروز میزائل تو آج ایجاد ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ایسے پتھر بھیجے کہ چھوٹے چھوٹے سے پتھر تھے, جدھر وہ جاتا تھا پتھر بھی ادھر ہی جاتا تھا. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی کہ اصل اللہ رب العزت کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے, اس نے انسان کو عقل دی, سمجھ دی, ساری چیزیں پہلے سے ہے موجود, لیکن اس سے ہم کیا کام لینا چاہیں, جو کام لینا چاہیں گے وہ لے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے, سمجھ دی ہے, بشرطے کہ اس کو ہم استعمال کریں. تو لنرسل علیہم حجارۃ من طین, اور آگے فرمایا مسومت عند ربک للمسرفین, حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے اللہ نے اس پر نام لکھا ہوا کہ کون سا پتھر کس کے لیے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا. بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ زمین کا پورا ٹکڑا ہی اٹھا کر اوپر لے جایا گیا, اور بعد میں تو پہلے پتھروں سے پتھروں کی بارش کی گئی, اور بعد میں اس کے زمین کو اوپر لے جا کر زمین پر پٹک دیا گیا واپس. بحر میت کے نام سے آج بھی موجود ہے, اور اس میں کوئی جانور زندہ نہیں ہوتا, زندہ رہتا نہیں وہاں پر, معذب جگہ ہے, عذاب جہاں پر اللہ کا نازل ہوا. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے آسمان بنایا, زمین بنائی, تم ان کی پیدائش پر غور کرو, کیا تم میں کسی میں طاقت ہے کہ ایسی زمین بنا دے. زمین ایسی ہے کہ اگر تم چاہو تو اپنی ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کر سکتے ہو, یعنی ایسا لوہے کی طرح زمین نہیں ہے کہ آدمی اس کو کھودنا چاہے تو کھود نہ سکے, اور اتنی نرم نہیں ہے کہ چلتے ہوئے پیر دھنسنے شروع ہو جائیں دلدل کی طرح, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی زمین بنائی, والا اور فرش نہ ہا, ہم نے تمہارے لیے فرش بنا دیا, بچھا دیا, فنیم الماہدون, کیا بہترین فرش ہے تمہارے لیے جو ہم نے بچھایا ہے کہ تم اس پر چل سکتے ہو, اگر چاہو تو کھود سکتے ہو, اپنے مکانات تعمیر کر سکتے ہو, اس میں چاہو تو نیچے زمین دوست پہخانے بنا سکتے ہو. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں صلاحیت رکھی ہے. اور آگے فرمایا ففروا الی اللہ, اے لوگوں کی طرف اللہ کی طرف دوڑو, یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کے پر عمل کرنے کے لیے دوڑو. اور فرمایا انی لکم نذیر مبین, میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. اور آگے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو پیدا اپنی عبادت ہی کے لیے کیا ہے. اور جہاں تک رزق کا معاملہ ہے, ما اريد منهم رزق وما اريد ان يطعمون, ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين, رزاق تو اللہ تعالیٰ ہے, رزق وہ دیں گے, تمہارا جو کام ہے وہ کام کرو, رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, بقدر ضرورت رزق حاصل کرنا یہ اس کے منافی نہیں. اور آگے سورہ طور کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ طور کی قسم, طور پہاڑ کی قسم کھائی, اسی طریقے سے کتاب کی قسم کھائی, اور بیت المعمور کی قسم کھائی, اور سخت مرفوع بلند آسمان کی قسم کھائی, یہ سب قسم, اور بحر المسجور سمندر کی قسم کھائی, اور سب قسمیں کھا کے فرمایا کہ ان عذاب ربک لواقع, تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے, ما لہ من دافع, وہ دفع ہونے والا نہیں, یعنی واقع ہو کر رہے گا مجرموں پر. یہ سب قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عذاب کا جو فرمایا ہے, تو بلا شک و شبہ مجرم قوم پر اللہ کا عذاب آیا کرتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب آنا بظاہر تو دور معلوم ہوتا ہے کہ بالکل خوش و خرم رہ رہے ہیں, کوئی تکلیف نہیں, کوئی پریشانی نہیں, لیکن اچانک ہی اللہ کا عذاب آتا ہے اور مجرم قوم کو پکڑ لیتا ہے. یہاں پر ایک ہے والبحر المسجور, بحر مسجور, بحر سمندر کو کہتے ہیں, اور مسجور جو ہے وہ بھی اس کی صفت بیان کی گئی ہے. کسی نے پوچھا, ایک یہودی نے سوال کیا کسی صحابی سے غالباً کہ جہنم کہاں ہے, تو انہوں نے کہا یہ سمندر, یہ سمندر ہی جہنم ہے. سمندر تین گنا ہے, خشکی صرف ایک حصہ ہے, تین حصے سمندر ہے. اللہ تعالیٰ نے جب منظور جنت, جہنم موجود ہے, جنت بھی موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف جب لے گئے معراج پر تو جنت کا مشاہدہ فرمایا, اور دوزخ کا بھی, دوزخ موجود ہے اور جنت بھی موجود ہے. کہاں ہے یہ تو پکی بات ہے کہ جنت اوپر ہے اور دوزخ نیچے ہے, اور اس یہ کوئی بعید بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی پتھر کا ایسا غلاف چڑھایا ہوا ہے کہ جس کی تپش ہم اوپر محسوس نہیں کرتے. چنانچہ اس زمانے کے بعض سائنسدانوں نے اس بات کی تحقیق کی, اور مختلف مقامات سے جو ہے وہ زمین میں سوراخ کیے برمے کے ذریعے سے, تاکہ نیچے تک پہنچے تو بعض بعض مقام پر 6 میل تک وہ جا سکے نیچے، لیکن 6 میل کے بعد عاجز آ گئے اور کہا کہ نیچے کوئی ایسا سخت پتھر ہے کہ ہمارے آلات وہاں کام نہیں کرتے. چنانچہ ایک مقام پر نہیں، کئی جگہوں پر انہوں نے یہ تجربہ کیا، سب جگہ ناکام ہو گئے. تو ناممکن نہیں ہے یہ بات کہ 6 میل کے بعد، 6 میل کوئی کم تو نہیں ہوتا، زمین کے نیچے 6 میل کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوری زمین پر ایک غلاف حجری، پتھر کا غلاف پورا کا پورا، وہ کتنا موٹا ہوگا اس کو بھی اللہ جانتے ہیں، چڑھایا ہوا ہے. جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو وہ پھٹ جائے گا، اور جب پھٹ جائے گا تو یہی دوزخ، یہ سمندر پورا دوزخ بن جائے گا. اور ادھر شمس کبیرت میں آپ چل کے سنیں گے انشاءاللہ کہ سورج جو ہے ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی، یہ سورج بھی ٹوٹ جائے گا، یہ چاند بھی ٹوٹ پھوٹ جائے گا، ستارے اور سیارے بھی ختم ہو جائیں گے، سب ٹکرا جائیں گے آپس میں، ٹوٹ جائیں گے. جب ٹوٹیں گے تو ستارے کا معاملہ یہ، سورج کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تو ایک آگ کا گولا ہے اور زمین سے بڑا ہے، ہمیں نظر بظاہر جیسے آتا ہے وہ آتا ہے، لیکن بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سمندر میں چلا جائے گا ٹوٹ، اور جب سمندر میں آگ لگ جائے گی. یہ بھی بعض نے فرمایا کہ شمس کبیرت کا مطلب، اور بحر مزدور کا مطلب یہ بھی ہے کہ سمندر ہی دہکا دیا جائے گا، اور اتنی زبردست اس کی آگ ہوگی. خود سوچئے کہ کیسا زبردست سمندر ہوگا. اب آپ خود سوچ لیجیے، پوری دنیا ایک حصہ، سمندر 3 حصے، تو ناممکن اور کچھ بعید بات نہیں کہ اس وقت نیچے سے جو غلاف حجری ہے وہ بھی پھٹ جائے، تو نیچے جو پہلے ہی سے دیکھی ہوئی آگ ہے وہ اوپر آ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ سمندر بھی اوپر سے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے جب تباہ کیا تھا تو آسمان سے بارش بھی ہوئی اور زمین میں بھی پانی ابلنا شروع کر دیا. وفارت تنور قرآن کہتا ہے، تنور سے پانی ابل پڑا سب سے پہلے، اور اس کے بعد پوری زمین جیسے پانی ابلنا شروع ہو گیا، تو اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی دونوں طرف سے آگ، تو یہ سمندر جو ہے وہ آگ دوزخ بن جائے پورا کا پورا. اس لیے یہاں پر والبحر المسجور، یہ سب کچھ کہہ کے فرمایا ان عذاب ربک العظیم. اور آگے اہل تقویٰ کا ذکر فرمایا کہ متقین جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اور جنتوں میں ہوں گے، اور جو اللہ نے انہیں پھل دیے ہوں گے ان کو وہ کھائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کلو اشربو ہنیئا بما کنتم تعملون، خوب کھاؤ پیو عیش کرو، بس اب اپنے اعمال کے جو تم کیا کرتے تھے اچھے عمل کیے، اس لیے اب کھاؤ پیو، تم سے کوئی باس پرس نہیں. متقین اعلیٰ سرر مصفوفہ، تکیے لگائے ہوئے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے، جس طرح کے بے فکر لوگ بیٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمائے. وزوجناہم بحور عین، اور اللہ تعالیٰ ان کے نکاح کرا دیں گے جو ہے موٹی موٹی آنکھوں والی حوروں سے. اور آگے ایک اور بات بتائی کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بتلا دی کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی مومن ہوئی، انہوں نے بھی ایمان قبول کیا، تو اگرچہ ان کے اعمال اتنے درجے کے نہ ہوں جتنے درجے کے ماں باپ کے تھے، تو جب جنت میں ماں باپ چلے جائیں گے تو ماں باپ کہیں گے کہ اللہ میاں ہماری اولاد، ہمارے بچے نہیں آئے، اور تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ان کے عمل ایسے نہیں تھے کہ وہ ہمارے ساتھ رہ سکیں، اس لیے وہ دوسری جگہ پر ہیں. تو کہیں گے اللہ میاں ہم نے عمل اپنے لیے نہیں کیے تھے، ان کے لیے بھی کیے تھے. تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ان کی اولاد، ان کے بچے، ان کی بیوی، سب کو ان کے ساتھ ملحق کر دیں گے کہ اچھا بھائی ان کو بھی وہیں پہنچا دیں. تو عمل ایسے نہیں ہوں گے، لیکن نیک لوگوں کی اولادوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ معاملے فرمائیں گے. اس سے پتہ چلا کہ نسبی رشتے بھی کام آئیں گے اگر ایمان کی شرط ہو. ایمان شرط ہے، ایمان نہیں تو پھر تو کچھ بھی نہیں، لیکن ایمان کی شرط کے ساتھ نیک لوگوں کے جو نسبی رشتے ہیں، نسب ہے، وہ بھی کام آئیں گے، نیک لوگوں سے تعلق بھی کام آئے گا. اور یہ تو قرآن سے ثابت ہے. اب جہاں تک یہ ہے کہ اولاد سے ماں باپ کو نفع پہنچے گا، تو وہ حدیث سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ بعض اوقات جب اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے ماں باپ کو، تو وہ کہیں گے اللہ میاں ہمارے عمل تو ایسے تھے نہیں، اتنا بڑا اجر و ثواب، کہا کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے استغفار کرتی رہی اللہ سے، دعائیں کرتی رہی اللہ نے، اس کے بدلے میں تمہیں اجر و ثواب عطا. تو نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے. آج ہم اپنی اولاد کو دین کی طرف لاتے ہی نہیں، وہ بس یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب مولوی صاحب کو بلا کے کچھ دعا کرا دیں گے، یا کہیں سے پکڑ کے کرائے کے مولوی لے آئیں گے، ایک دو قرآن ختم کرا دیں گے. وہ بھی نیت یہ ہوتی ہے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ صاحب قرآن خوانی کرائی ہم نے، 10 قرآن ختم کرائیں، 20 قرآن ختم کرائیں. باقاعدہ اعلان ہوتا ہے صاحب، پرچی لکھ کے آتی ہے کہ 25 قرآن ختم ہوئے اور اتنی مرتبہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، یہ ہو گیا. خود پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. یہ جتنے طریقے ہیں یہ کوئی احادیث سے ثابت نہیں، یہ ہم نے آسانیوں کے لیے ڈھونڈ لی ہے. اس لیے کرائے کے لوگوں کو لاتے ہیں پکڑ کے, ان کو کیا پڑی ہے کہ تمہارا مردہ جنت میں جائے جہنم میں جائے, اسے کیا ضرورت پڑی, صحیح پڑے پڑھے نہ پڑھے مرضی ہے, لہذا وہ جیسے پڑھتا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن بہرحال یہ طریقہ درست نہیں. خود پڑھو, نہیں پورا قرآن آتا سورہ اخلاص پڑھ لو, کہ اللہ تعالیٰ محتاج ہے کہ پورا قرآن ختم کرو گے تو بخشیں گے مردے کو, ورنہ نہیں بخشیں گے. ارے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو قرآن پڑھنے کا اصال ثواب قرآن مجید سے جائز نہیں, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. امام ابو حنیفہ اور باقی ائمہ کہتے ہیں کہ جو عمل قرآن شریف پڑھیں گے اس کا اجر و ثواب اگر کسی کو ہم بخشیں گے تو انشاءاللہ ملے گا, لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل نہیں. بہرحال ان کے پاس اپنے دلائل نہیں, یہ موقع ان دلائل کو بیان کرنے کا نہیں. میرا مطلب تو صرف یہ ہے کہ آپ دعا کیوں سے کام کیوں نہیں لیتے, اتنا بڑا ہتھیار ہمارے پاس ہے, ہر وقت پانچ وقت نمازوں میں یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے, اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے, اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں پہنچا دے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہم محتاج چھوڑیے کسی, ہم نے خام خام ایسے طریقے اختیار کر لیے ہیں کہ دین کو مشکل بنا دیا, اور آسانی جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی تھی اس کو مشکل کر دی. اب جناب جب قرآن خوانی ہے تو مٹھائی لازمی کھانا بھی لازمی ہے, کھانا لازمی, جب واپس جا رہے ہیں تو کچھ پیسے بھی دو, 1500 روپے تو دو کم از کم. اب سوچئے, دل سب کچھ یہ گوارا نہیں کرتا, مجبوراً یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں, تو کیوں کرتے ہو بھائی, ہم ہی نے عادتیں خراب کی ہوئی ہیں, پھر ہم ہی شکوہ کرتے ہیں کہ صاحب آج کل کے مولوی ایسے ہو گئے, آج کل کے فلاں ایسے ہو گئے, ہم ہی کون سے ٹھیک ہیں, ہم ہی نے خراب کیا ہوا ہے. اللہ کا قرآن, اللہ کے حدیث, جو قرآن و حدیث ہیں ان کو پڑھیے تو پتہ چلے گا کہ یہ جو کچھ ہم نے ڈھکوسلے شروع کر رکھے ہیں یہ سب ہماری ایجاد کرتا ہے, ورنہ کسی حدیث سے آپ یہ ثابت کر کے بتا دیں کہ کسی شخص کا انتقال ہوا ہو صحابہ اکرام کے زمانے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لے گئے ہوں اس مقصد کے لیے کہ صاحب آ کے قرآن خوانی کر دیجیے. یہ صحابہ اکرام جو ہیں وہ پورا 10-20-25 آدمی گیا ہو پورا مجمع اور جا کر قرآن پڑھ کے ختم پڑھ کے انہوں نے جناب وہاں پر, ہر آدمی اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا کہ کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ بتاتا نہیں تھا, اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہتا تھا, اور جو اللہ توفیق دیتے تھے پڑھ کے بھی بخشتے ہوں گے ضرور. ہمارے حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب نور اللہ مرکز ہمیشہ فرمایا کرتے تھے, اخلاص کے ساتھ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے مغفرت کی دعا کر دو, اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے مردوں کو بخشنے پر قادر. صرف ایک ہی نہیں, اس کا ثواب اس قدر ہے, 3 دفعہ سورہ اخلاص, اخلاص کے ساتھ سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھو, اور دعا کرو کہ اللہ جو میں پڑھایا میں نے یہ میں صدق دل کے ساتھ دنیا میں جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے چلے گئے اللہ اس کا ثواب سب کو پہنچا دیجیے, اللہ تعالیٰ سب کو پہنچا دی, وہ اس کے محتاج تھوڑی. پھر ریاکاری کے طور پر ہم تو پڑھتے ہیں, کیسے پتہ چلے گا صاحب, آپ نے دیکھا ہوگا جی 30-40 ہوتا ہے, لوگ آتے ہیں بالکل آخر کے اندر پہنچیں گے جب دعا کا وقت ہوگا, اصل میں تو ملاقات کرنی ہوتی کہ ہم آ گئے, اور آتے بھی اس لیے کہ صاحب نہیں جائیں گے تو لوگ بولیں گے دیکھو جی ہم گئے وہ تیجا تھا گئے نہیں. بعض لوگوں کے یہاں تو بہت ضروری ہے, زیارت میں ضرور جانا ہے, اگر یہ نہیں کیا تو پھر کچھ بھی نہیں کیا, بہت ضروری ہے. اس لیے سیدھے طریقے بالکل واضح ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھے ہیں, تو اس لیے یہ بات آئی درمیان میں اس طور پر کہ اللہ رب العزت ان کی اولاد نے جو دعائیں کی ہوں گی ان کے لیے, اور جو صدقہ جاریہ بن گئی ہے, نیک اعمال ہیں, سب سے بہترین کام یہ ہے اپنے ماں باپ کے لیے کوئی کام ایسا کرو جو صدقہ جاریہ بن جائے, کسی کو قرآن مجید حفظ کرا دو, یا کسی کو عالم بنا دو, کسی کو دینی کتاب لے کے دے دو ایسی کہ وہ جب تک پڑھتا رہے اس کو اجر و ثواب ملتا رہے, کوئی مسجد تعمیر کر دو, مطلب یہ ایسے کام ہے, اسی طرح کوئی کنواں کھدوا دو, لوگوں کے لیے کوئی پل تعمیر کرا دو جس سے سہولت ہو جائے, کوئی ہسپتال تعمیر کرا دو جہاں پر ان کے غریبوں کے علاج جو ہے آسانی کے ساتھ ہو جائے, اسی طریقے سے بہت سے کام ہے کرنے, یہ سب کا جاری ہیں سارے کے سارے. آپ جب یہ کام کریں گے جب تک رہتی دنیا تک یہ کام ہوتا رہے گا, اجر و ثواب ملتا رہے گا. کوئی ایسی مسجد جو بن رہی ہو اس میں چاہے ضروری نہیں ہے کہ 1 کروڑ روپے آپ لگائیں, اللہ تعالیٰ اس کے بھی وہ نہیں ہے, ایک آدمی کے پاس 1 کروڑ روپیہ, ایک آدمی کا 1 روپیہ ہے, تو 1 روپے والا اگر 1 پیسہ خرچ کرے گا اور 1 کروڑ والا 1 لاکھ روپے خرچ کرے گا, اللہ کی نظر میں برابر. اس لیے کوئی اس کی بھی پابندی نہیں کہ صاحب 1 کروڑ روپے لگاؤ گے تبھی ثواب ملے گا, بھائی ہماری جیب جتنی اجازت دیتی ہے وہ کریں ہم. یہاں تو یہ ہے کہ صاحب کوئی مر رہا ہے تو تک تو جاؤ 2000 روپے کا بکرا لے کے آؤ, فوراً جلدی سے ذبح کرو, ادھر یہ مرے ادھر چھری پھرے گی ادھر وہ کھڑا ہو جائے گا, یہ عقیدہ بھی غلط. اس لیے میں نے عرض کر دیا کہ آج عام طور پر یہ ہمارا رجحان بن گیا ہے. سب سے بہترین صدقہ اپنی جیب اور استطاعت کے مطابق نقد رقم ہے, مستحقین کو غریبوں میں دے دو. اس نیت سے کہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ تو ترد البلا, صدقہ جو ہے یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. اس نیت سے صدقہ کر دینا چاہیے. اس کے لیے کالا بکرا کالا مرغا یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے بےچارا غریب آدمی مرا ہوا بکرا کہاں سے لائے گا. اس لیے مرغا بکرا یہ کھانے پینے کے چکر نہیں, اس کی کوئی طرح کوئی ضرورت نہیں. اگر کوئی بکرا ذبح کر دے اس میں حرج نہیں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. صدقے میں اگر بکرا ہی دے دے اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ آدمی پیسے دے دے. ہو سکتا ہے جس کو آپ دے رہے ہو اسے بکرے کی ضرورت نہ ہو, اس کو گھر میں آٹے کی ضرورت ہو, پیسے سے وہ آٹا بھی لے سکتا ہے, پیسے سے وہ رضائی بھی لے سکتا ہے, پیسے سے وہ جو ہے گدا بھی لے سکتا ہے, پیسے سے اپنے گھر کی اور دیگر ضروریات خرید سکتا ہے. جو اس کو ضرورت ہوگی وہ لے لے گا. اب آپ نے لے جا کے پورا اس کے گھر میں بکرا ڈال دیا, پتہ چلا صاحب ضرورت تو اس کو ایک پاؤ گوشت کی اور یہاں پر ایک بنا دیا. اس لیے یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہم سمجھ نہ رکھنے کی بنا پر یا دین کی سوجھ بوجھ نہ ہونے کی بنا پر یہ سب کچھ کرتے ہیں. اس لیے جب کوئی ایسے معاملات ہوں تو پہلے پوچھ لینا چاہیے کہ ہم کیا کریں, کیا طریقہ بہترین طریقہ ہے. تو اس لیے جو اولاد اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے وہ وہی اولاد ہوتی ہے جو دین پر چلنے والی ہو, جو اپنے ماں باپ کا دکھ درد سمجھتی ہو کہ بھائی ماں باپ تو چلے گئے, ساری دولت اس کی چھوڑ گئے اپنی, اب اس دولت کو صحیح کام پر لگاؤ, اس سے کوئی کام اچھے کر لو, ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دو. تو جو اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے انشاءاللہ ماں باپ کو وہ دعائیں ملتی ہیں. اس لیے ہمارا بہرحال عقیدہ, میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا, کبھی آپ کوئی آدمی سمجھے کہ صاحب ہم قرآن شریف پڑھ کے بخشیں گے تو ثواب میں پہنچے گا, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قرآن مجید کا ثواب بھی پہنچتا ہے. اس لیے اگر کوئی شخص, میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ آپ رسموں پر مت جائیں, قرآن مجید اپنے گھر کے افراد جتنے بھی مل کر پڑھنے بیٹھ کے اگر کسی کے عزیز کا انتقال ہو جاتا ہے تو ایک پارہ دو پارے پانچ پارے اور اللہ توفیق نے اپنے عزیز رشتے دار خود بخود پورے قرآن کے 10 قرآن پڑھتے ہیں تو کوئی اچھی بہت اچھی بات ہے, نور و نورانی. لیکن اس کے لیے ادھر ادھر سے لوگوں کو بلوانے کی ضرورت نہیں, نہ اس کی دعوت دیجیے کسی کو, حتیٰ کہ اپنے رشتے داروں کو ہی دینے کی ضرورت نہیں. آپ روزانہ دعا کیجیے. اب دیکھیے اس میں نقصان کیا ہے, ایک تو ہم نے بیجا پابندی لگا دی کہ صاحب تیجے کے لیے بلانا ہے, تیجا کرنا ہے, پھر تیجا ختم ہوا تو 10واں کرنا ہے, 10واں ختم ہوا تو 20واں کرنا ہے, 20واں ختم ہوا تو 40واں کرنا ہے, 40واں ختم ہوا تو صاحب آپ جو ہے وہ سالانہ اور شریف آ گیا. تو یہ جو اتنے بیچ میں گیپ آ رہے ہیں پورے پورے سال, اس وقت مردہ کیا کرے گا بےچارا. ایک سال بعد آپ نے تو اب ثواب پہنچانا ہے بھائی, شروع شروع میں تو آپ نے جلدی جلدی کر دیا اور دفن کے بعد 3 دن تک بےچارے نے انتظار کیا, اس وقت تک کٹ لگتی رہی. 3 دن کے بعد جناب وہ 10واں, بعض لوگ 10واں 20واں نہیں کرتے تو 40 دن تک وہ ہوتا رہا کام جو کچھ بھی ہونا تھا اس کے ساتھ. پھر 40 دن کے بعد آپ نے کچھ اشارے صاحب پہنچایا تو کچھ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا, پھر 1 سال کا وقت بیچ میں آ گیا. یہ کہاں صبح شام کرو, ہر وقت کرو, کون منع کرتا ہے اشارے صاحب سے؟ اشارے صاحب سے منع نہیں کیا گیا, یاد رکھیے. جیسے ہی انتقال ہو جائے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑے, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اور اس کے بعد پھر غسل وغیرہ فارغ کریں, دفن کر دیں, دعائیں مستقل کرتے رہیے. ہم وقت میں اپنی بات بتاؤں کہ الحمدللہ میرے والد صاحب 94 میں انتقال ہوا, ان کا مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کوئی نماز ایسی ہے الحمدللہ جس میں ان کی مغفرت کی دعا نہ ہوتی ہو, کوئی سحر ہو کوئی افطار ایسا ہو کہ جس میں ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ ہوتی ہو. یہ حق ہے ان کا ہم پر, کون کرے گا, ہم نہیں کریں گے. جن کو آپ بلاتے ہیں انہوں نے ایک وقت میں تو کر لیا, اس کے بعد ساری زندگی ان کو یاد نہیں آتا کہ میاں کون مرا. اس لیے جن سے کسی کو محبت ہوتی ہے تو ہم تو کہتے ہیں صبح شام کرو, کون منع کرتا ہے, 5 وقت کرو, بلکہ 5 وقت کی قید بھی نہیں ہے. اللہ نے ایسی آسان ہمارے لیے کام کیا ہے, مسجد سے نکلتے ہوئے جو ہے وہ ہم نے جو ہے درود شریف پڑھ لیا 3 مرتبہ, سورہ اخلاص پڑھ لی 3 دفعہ, کوئی اور جو اللہ نے ہمیں توفیق دی, کسی کو قرآن نہیں آتا, سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ سبحان اللہ آتا ہے کہ نہیں آتا, اس پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے. اے اللہ جو پڑھا اس کا ثواب پہنچا دی, کیا مشکل ہے بتائیے. اب ہم نے جو ہے وہ پابندی لگا دی کہ صاحب پہلے فلاں صاحب کو بلاؤ, جیٹ کھولنے سے پہلے فاتحہ پڑھاؤ جب تک وہ, پھر وہ جو چاول ہیں اس کو سب میں ملاؤ جب تک ہے, پھر چاہے ان کو گراتے پھرو. یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی, ایک طرف تو قرآن پڑھوا کر دم کروا رہے ہیں, اس کے بعد کھانا پیروں میں آ رہا ہے, جو چنے پڑے گئے جن پہ اللہ 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 اکبر کہا, پھر وہ چنے پیروں میں آ رہے ہیں. یہ رزق کی توہین نہیں. تو اس لیے یہ آسان طریقوں کو چھوڑ کے مشکل طریقوں مت جائیے. آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو توفیق دیتے صبح شام کرتے رہیے, اور بہت آسانی کے ساتھ. بلکہ بعض نے یہ فرمایا کہ دعا کرنے کی بھی ضرورت نہیں, پڑھنے سے پہلے نیت کر لو کہ اس کا ثواب میرے فلاں جس کو پہنچے, اور یہ نیت کر لو کہ میں پڑھ ہی فلاں صاحب کے لیے رہا ہوں تو انشاءاللہ اس کو ثواب مل جائے. کتنی آسانی کی بات. اور کہیں بھی بیٹھا ہوا ہو, ایک آدمی لندن میں رہتا ہو, امریکہ میں رہتا ہو, تو وہاں بھی آپ ثواب پہنچا سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ وہیں پہنچیں صاحب, قبر پہ ہی جا کے پڑھیں, کہیں بھی پڑھیں گے ثواب پہنچ جائے گا. اس لیے سہولت والی چیزیں ان کو اختیار کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ, اور جتنے بھی باطل طریقے ہیں ان سے بچنا چاہیے. سورہ نجم کے اندر اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج کو بھی ذکر فرمایا, اور اس کے علاوہ واقعہ معراج چونکہ آپ سنتے بھی رہتے ہیں اس لیے اس کو یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ساتھ میں فرمایا ما ظل صاحبکم وما غوا. صاحب, صاحب کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال فرمایا ہے, یعنی آپ کے جس کو بترانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمہارے سامنے پلے بڑھے ہیں, پیدا بھی یہی ہوئے, تمہارے ہاتھوں میں ہی پلے بڑھے اور بڑے ہوئے. تو اس کا مطلب وہ باہر سے نہیں آئے, تم ان کو خوب جانتے ہو کہ دیانتدار ہیں, امانتدار ہیں, شرافت والے ہیں, صاحب حسب و نسب ہیں, اور صاحب حسن و جمال بھی ہیں, اور ان میں کوئی کسی قسم کا تم نے عیب نہیں دیکھا. اس لیے جو کچھ وہ کہتے ہیں ان کی بات کو مانو. امانتدار ایسے ہیں کہ ہجرت کر رہے ہیں, لیکن جن جن کی امانتیں ان کے پاس ہیں ان کی امانتوں کو لوٹانے کا انتظام کر کے ہجرت کر رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ علی میں تو جا رہا ہوں, لیکن جن کی جو امانتیں ہیں تم پہنچا کر تم بھی آ جانا, لیکن امانتیں لوٹا کر. ایسا نہیں ہوا کہ پتہ چلا کہ صاحب ٹکٹ کرا لیا تو پتہ چلا کہ امریکہ بھاگ گئے اور سب کے پیسے لے کے چلے گئے. آج کل ایسا ہی ہوتا ہے, پیسے بہت سارے لوگوں کے جمع کر لیے کاروبار کے لیے, اس کے بعد پتہ کروڑ دو کروڑ روپے جمع ہوئے, پتہ چلا لے کے چلے گئے, ختم بات, کہانی ختم ہو گئی. لیکن ہمارا دین ہمیں اس کی تعلیم نہیں دیتا. جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اپنے طور پر کرتے ہیں, اس میں دین اور اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب فلاں لوگ کھا گئے, فلاں قسم کے لوگ کھا گئے, وہ ایسے دیندار تھے, وہ ایسے داڑھی والے تھے. بھائی کس نے کہا تھا کہ داڑھی دیکھ کے معاملہ کرو, معاملہ دیکھا کرو. داڑھی دیکھ کے تھوڑی معاملہ کیا جاتا ہے. کسی کو خالی نماز پڑھتے, نماز پڑھنا اچھی بات ہے, لیکن ساتھ میں معاملہ بھی دیکھو اس کو کہ اس کے معاملات کیسے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب کسی نے کہا کہ فلاں شخص بڑا نہیں کہ تو کہا کہ کیوں, کیا عمل کرتا ہے, کیا مسجد میں آتے جاتے دیکھتے ہو نمازیں پڑھتے ہوئے؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ نہیں, یہ اچھی بات تو ہے, لیکن معاملہ اس وقت کرو جب تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ معاملے کا صحیح ہے. تو سفر اگر تم نے اگر کبھی کیا ہے اس کے ساتھ, کھانا پینا اور کوئی معاملہ سامنے آیا ہے, پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ ہاں اگر معاملے کا کھڑا ہے تو معاملہ کر لو. لیکن اس بنیاد پر نہ کرو کہ صاحب کیونکہ اس کی جو ہے وہ ٹوپی لمبی سی ہے, کرتا لمبا سا ہے, ہاتھ میں تسبیح لمبی چوڑی ہوتی ہے, تو یہ کوئی علامت اور دلیل نہیں ہے کسی کے جو ہے نیک ہونے کی یا دیانتدار ہونے کی. اس لیے اس بنیاد پر کبھی معاملات مت کریں, معاملوں کو معاملے کے طور پر کریں, لکھ پڑھ کر کریں. چاہے کیسا ہی کوئی چونا ہو تمہارا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوا. لکھ لو اس کو, جو معاملہ بھی کرو اس کو لکھو. آج بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں رشتے داروں کے ساتھ, لکھتے ہوئے شرماتے ہیں کہ صاحب لکھیں گے تو کیا بولے گا جی, یہ ہمارا فلاں عزیز لگتا ہے اگر لکھیں. ارے بھائی یہ شرم ورم چھوڑ دو, معاملہ معاملے کے طور پر کرو. تعاملوا کالاجانب, معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح, اور جب بھی کوئی معاملہ ہو لکھ کر کرو. آج کل تو لوگ لکھ کر بھی کھا جاتے ہیں, تو بغیر لکھا تو ویسے ہی معاملہ ایسا ہی ہو تو بالکل. اس لیے جو معاملہ ہو اس کو بالکل ٹھیک ٹھیک طریقے سے کرنا چاہیے. اگلی سورج جو ہے سورہ قمر ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر شق القمر کا معجزہ دکھلایا, یعنی چاند دو ٹکڑے ہو گیا. چودہویں رات کا چاند تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے باہر منا کے قریب غالباً تشریف فرما تھے. بہت سارے لوگ تھے, ان میں کفار مکہ بھی تھے, انہوں نے یہ معجزہ طلب کیا تھا. کیا کہا تھا کہ بھائی اگر آپ سچے نبی ہیں تو چاند کو دو ٹکڑے ہوتا ہوا دکھائیے. تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر یہ معجزہ دکھلایا کہ آپ نے انگلی سے اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا, اور جو درمیان میں پہاڑ تھا وہ بیچ میں آ گیا, یعنی آدھا ٹکڑا ادھر چلا گیا, آدھا ٹکڑا ادھر چلا گیا. باپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لو بھائی دیکھو اور گواہ ہو جاؤ, گواہی دو اس بات کی کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا. اب بات یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کان دو ٹکڑے کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی موجودہ کہتے ہی اس چیز کو ہیں جو خرق عادت ہو، خلاف عادت، جو چیز نہ ہو سکتی ہو جائے، یہی تو موجودہ ہے، ورنہ پھر اگر ہر آدمی کر سکتا ہو تو پھر فائدہ کیا، پھر تو پھر موجودہ تھوڑی ہوگا. موجودہ کا مطلب یہ وہ ہے کہ جس کے کرنے سے لوگ عاجز آ جائیں، جس کو کرنے سے لوگ عاجز آ جائیں. اب ہاتھوں میں کنکریوں کا سبحان اللہ پڑھنا معجزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ انگلیوں سے پانی کا جاری ہو جانا آپ کر کے دکھا دیں، اللہ رب العزت نے دکھایا، اللہ کے حکم سے ہوا. اسی طریقے سے دیگر معجزات، انہی میں سے ایک یہ تھا شق القمر کا معجزہ، تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا. کفار نے اس وقت بھی نہ مانا اور کہا کہ میاں ہو سکتا ہے جادو کر دیا ہماری آنکھوں پر، اس لیے ابھی انتظار کرو، باہر سے قافلے آئیں اور وہ بھی اگر کہیں، کیونکہ جادو سب پر تو نہیں ہو سکتا، تو باہر کے لوگ آئیں اور وہ بھی گواہی دیں کہ ہاں واقعی ہم نے بھی دیکھا یہ، تو تب تو ہم مانیں گے ورنہ نہیں. چنانچہ باہر سے جب قافلے آئے انہوں نے بھی گواہی دی اس بات کی کہ ہم نے خود دیکھا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا. اور بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب جب چاند دو ٹکڑے ہوا تو دنیا بھر میں کوئی تاریخی دستاویز کچھ تو ہونا چاہیے. تو بھائی بات یہ ہے کہ اول تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس وقت سب جگہ رات ہی ہو، دنیا کے کتنے خطوں میں اس وقت دن ہوگا، اور پھر ہر وقت جب جو ہے وہ چاند دو ٹکڑے، یہ بھی ضروری نہیں کہ سب لوگ جاگے ہوئے ہوں اور سب کی نظریں آسمان پر لگی ہوئی ہوں. کتنے معاملات ایسے ہیں کہ گہن لگتا ہے سورج کو چاند کو، اور آج اس زمانے میں جبکہ معلومات پہلے سے حاصل ہو جاتی ہیں، اس کے باوجود بہت سے لوگ اسے پوچھا تو ان کو کہتا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چاند گرہن ہوا تھا کہ نہیں ہوا. اس لیے یہ کوئی ضروری اور دلیل نہیں. اور جہاں تک تاریخ کی بات ہے تو تاریخ فرشتہ جو مستند اور معتمد ترین تاریخ ہے ہندوستان کی، اس میں یہ واقعہ موجود ہے. مالی بار جو اس کا جو بادشاہ تھا، اس نے جو ہے اس کو لکھا ہے کہ وہ اپنے چوبارے پر بیٹھا ہوا تھا جب اس نے اس واقعے کو دیکھا، اور اس نے اپنے اس وقت کے روزنامچے میں اس واقعے کو لکھوایا. چنانچہ آج بھی تاریخ فرشتہ میں یہ واقعہ لکھا ہوا. تو بہرحال احادیث متواتر موجود ہے. بات یہ ہے کہ اہل اسلام تو الحمدللہ اس کا انکار نہیں کرتے، اس لیے کہ مسلمان تو اس سے زیادہ بڑی چیز کا جب اقرار کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کا معراج پر جانا اور جبریل امین کا جو ہے وہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لانا، جب یہ اتنی اہم باتیں وقوع ہو سکتی ہیں، وقوع پذیر ہو سکتی ہیں، تو چاند کا دو ٹکڑے ہونا کون سا معنی رکھتا ہے؟ کوئی حقیقت نہیں رکھتا. اور جب اللہ رب العزت کا حکم ہو تو پھر کوئی بھی چیز اپنا وجود کھو بھی سکتی ہے اور دوبارہ جڑ بھی سکتی ہے. اس لیے انکار اگر کوئی کرتا ہے تو وہ کفار ہیں، ان سے ہماری بحث نہیں. اصل جو چیز ہے وہ اہل اسلام کے لیے ہے. تو اس واقعے کو اللہ نے یہاں پر ذکر کیا، اختربت الساعت وانشق القمر، کہ چاند جو ہے وہ شق ہو گیا. اور اگلی سورہ رحمان میں اللہ نے اپنی بہت سی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور بار بار کیونکہ ہر نعمت جدا گانا ہے، اس لیے ہر نعمت پر فرمایا فبی اعلی ربکما تکذبان، تو اللہ کی کس کس نعمتوں کو ٹھکراؤ گے اور جھٹلاؤ گے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت تلاوت فرمائی تو خاموش رہے لوگ. آپ نے فرمایا کہ تمہارا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، تم سے بہتر جماعت جنوں کی تھی کہ جن کے سامنے جب میں نے یہ تلاوت کی تو وہ ہر مرتبہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے رب ہم آپ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتے.